এই ওয়াকফের দুরুদ বলে মুহাম্মদ ও আলে تاریخ کے اندر یہ طے ہوا کہ جس دن ولایت امیر المومنین اعلان ہوئی وہ دن اس دین کے کمال کا دن قرار پا گیا, اور وہ دن تھا جس جب خدا نے متعال فرماتا ہے کہ اب یہ دشمن جو ہیں وہ بے بس ہو جائیں گے, دشمن نا امید ہو گئے اس دین سے, اب اس دین کو نقصان پہنچانے کے راستے بند ہو گئے. اور اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی 250 سالہ زندگی کو دیکھیں جو انہوں نے روئے زمین کے اوپر گزاری, تو ہم نے دیکھا کہ ولایت کی قیمت بہت سخت قیمت کی جو اہل بیت نے ادا کی, یعنی ولایت کوئی معمولی چیز نہیں تھی, جو کچھ ہوا وہ ولایت امیر المومنین اور اس کے سائے میں حاصل ہونے والی ولایت کے صدقے میں اس کے دفاع کے لیے انجام پایا. یعنی اگر آپ پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو وہ مسلسل امیر المومنین کی ولایت کا دفاع کرتے رہے, آخر وقت تک اصل موضوع یہی تھا. آج بھی اگر مثال کے طور پر کوئی تشیع اور تسنن کے اندر اختلاف کا جائزہ لے تو ظاہر سب سے بڑا اختلاف اس بات پر ہے کہ رسول خدا کے بعد جو جانشینی ہے وہ خلافت کی صورت میں ہے یا امامت کی صورت میں ہے, اور امامت کی صورت میں ہے تو امام برحق کون ہے. یہاں پر جو کوئی بھی تشیع کا شیعت کا معتقد ہے, جو کوئی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ولایت کی قیمت بہت زیادہ ہے, اور ولایت کوئی بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے. اتنا پیچیدہ ہے کہ صراحت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی الخمس, اسلام پانچ ستونوں کے اوپر قائم ہے, اہم محا الولایہ, سب سے اہم ولایت. ولایت کو مانیں گے اعمال قبول ہوں گے, ولایت کو نہیں مانیں گے اعمال قبول نہیں ہوں گے. اس اعتبار سے اگر دیکھیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ولایت امیر المومنین کے اوپر اتنی تاکید کی, اس ولایت کے دفاع کے لیے 250 سال قربانیاں دیں, اور اس ولایت کو لے کر آگے بڑھنے کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں کے اوپر قرار پائی, میرے خیال میں بہت اہم یہ قرار پاتا ہے کہ ہم ولایت امیر المومنین, ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ولایت ہے کس قسم کی, اس ولایت کے اجزاء کیا ہیں, اس ولایت کے اسرار کیا ہیں. گرچہ ہم اسرار تک نہیں پہنچ پائیں گے, ظاہر ہم اور آپ کہاں ان شخصیتوں کے بارے میں کچھ سوچ پائیں گے, لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے, اور پھر اس ولایت کے اثرات جو میری اور آپ کی زندگی پر پڑنے چاہیے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ ہم اس معاملے میں چونکہ ایک دوسرے سے واقف ہیں, ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں, آپ بھی ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں, اب ہم تھوڑا بہت تکلفات کو کم کریں, یعنی کچھ چیزیں جو معمولاً ہم لوگ سوچتے ہیں نہیں کہنا ہے وہ ہم کہنے کی کوشش کریں, تاکہ ہمارے سامنے موضوع اچھی طریقے سے واضح ہو جائے. مثلاً اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا ولایت کی حد کتنی ہے, کیا کچھ کرنا ہے ولایت کے لیے, اور نہ صرف یہ کہ لفظ میں اور شعر میں, نہیں عملی زندگی میں, عمل میں ہم نے ولایت کے لیے کرنا کیا ہے, ولایت کو کس مقام تک لے جانا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اور آپ عمومی طور پر قبول کر لیتے ہیں, لیکن جب اس کی باریکیوں میں جائیں تو دیکھتے ہیں کہ نہیں, باریکیوں میں اتنا زیادہ گفتگو اور اتنی زیادہ محنت اس کے اوپر انجام نہیں پائی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ ہم ولایت کو اچھی طریقے سے سمجھیں, اس ولایت کے اثرات کو دیکھیں, اس ولایت کے نتائج کو دیکھیں, اور ولایت میں جو ہماری زندگی کے اوپر اثر ڈالنا ہے ان تمام کو دیکھتے ہوئے پھر اپنے آپ سے ایک سوال کریں, آیا عصر حاضر میں ولایت امیر المومنین کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے جو ہونا چاہیے. اس کا پس منظر تھوڑا سا اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چند چیزوں کو مقدمتاً اس مطلب کو لے لیجئے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر یا اپنے معاشرے کے اندر, اپنے محلے گھر بار کے اندر صحیح نہیں لگتی, لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھا تو ہم اور آپ قبول کر لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے. دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. مثال دیکھیے, مثلا آپ اور میں بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ رائج ہے. اچھا یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. کون ایسا مسلمان ہے جس کو نہیں پتا کہ جھوٹ غلط ہے؟ سب جانتے ہیں. اچھا کیا ہم لوگ اس بات پر حساس ہیں کہ جھوٹ غلط ہے؟ سینسیٹیو نہیں ہے اس معاملے کے اوپر. لہٰذا دیکھیں, سینسیٹیو نہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تھوڑی سی مثالیں آپ کو بتائیں، میں بعض اوقات تھوڑی سی ہٹ کر دینے کوشش کر رہا ہوتا ہوں تاکہ معاملہ واضح ہو جائے. مثلا ایک آدمی محسن تھوڑا سا ہمارے محلے کے اندر، مثلا تھوڑی سی عمر گزری ہوئی ہے اس کی، مثلا عامیانہ سی مثال دیتا ہوں، فرض کریں آپ نے دیکھا کہ صرف بنیان پہن کر روڈ پر آ گیا، شاید کسی اور محلے کے اندر قبول ہو، ہمارے یہاں اچھا نہیں لگے گا، ہمارے یہاں برا لگے گا، بھئی یہ قابل احترام آدمی ہے، اتنے کم نامناسب لباس میں کیوں باہر آیا. اچھا اگر یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہو تو اتنا ہی عجیب لگتا ہے کیا؟ نہیں. اگر یہ لباس میں تھوڑا سا کم ہو تو ہمیں جتنی چیز لگتی عجیب، اس نے کیوں کیا ایسا. اچھا اگر یہ جھوٹ بولے تو اتنا ہی عجیب لگتا ہے؟ نہیں. جبکہ اس کے لباس کا کم ہونا حرام نہیں تھا اور جھوٹ ہونا حرام ہے خدا کی نزدیک. کیوں ایسا ہو گیا؟ مثلا اگر ہم بے دین ثقافت کے بارے میں کہتے ہیں کہ بے دین معاشرے کے اندر ایک مکروہ کو برا سمجھتے ہیں اور حرام کو برا نہیں سمجھتے، تو وہ تو معاشرہ بے دین ہے. بے دین سے کیا سوال کیا جا سکتا ہے؟ مثلا اگر ویسٹرن سوسائٹی کے اندر ایک آدمی نعوذ باللہ ام الخبائث پیتا ہے، اسے برا نہیں سمجھتے. ہاں اگر وہ معاشرے کے اندر مثال کے طور پر باہر آتا ہے اور کوئی نامناسب لباس کے اندر آتا ہے، اسے برا سمجھتے ہیں. شراب پیتا ہے برا نہیں سمجھتے، نامناسب لباس میں آئے تو اسے برا سمجھتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی وہ معاشرہ چونکہ کافر معاشرہ ہے، اس کی ثقافت مختلف ہے، مسلمان نہیں ہے. مسلمان نہیں ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس کی جو بنیادیں ہیں وہ قرآن نہیں ہیں، اس کی بنیادیں اہل بیت نہیں ہیں، قرآن اہل بیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر وہ ایک مکروہ کو برا سمجھیں اور حرام کو سویلائزڈ ہونا سمجھیں، ان کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب کی بات ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہمارے لیے تو تعجب کی بات ہے. ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں، ہماری بنیاد کے اندر قرآن ہونا چاہیے، ہماری بنیاد کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات ہونی چاہیے، اس کے باوجود ایک عمل جو شاید مکروہ ہو وہ تو اتنا زیادہ تعجب کا سبب ہے اور ایک حرام تعجب کا سبب نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ بہت سادہ سا معاملہ، اس حرام پر ہماری حساسیت ختم ہو گئی ہے، اب ہم اس حرام کے اوپر حساس نہیں ہیں. اچھا یہ جو ہم حرام کے اوپر حساس نہیں ہیں، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ کوئی معترض ہے اس کے اوپر کہ ہم کیوں حساس نہیں ہیں؟ نہیں. اب کوئی اعتراض بھی نہیں کر رہا ہے، کیوں اعتراض نہیں ہو رہا؟ معاملہ یوں لے لیا گیا، یوں سمجھا گیا جیسے یہی روٹین ہے. مثلا اگر میں آپ سے کہوں مثال کے طور پر کل مجھے ایک آدمی ملا، اس نے میرے سامنے جھوٹ بولا، تو آپ کہیں گے اس میں تعجب کی کون سی بات؟ روٹین یہی ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا یہ روٹین صحیح ہے؟ نہیں. تو ہم اور آپ نے کیوں قبول کر دیا؟ ہم اور آپ نے اس غلط کام کو روٹین بنایا پہلے، اور روٹین بنا کر قبول کر لیا. اب اس جھوٹ کی اصلاح ہو سکتی ہے کبھی؟ نہیں، کیونکہ آپ نے روٹین بنا لیا. مثلا اگر صبح کو سورج نکل رہا ہے اور شام کو سورج ڈوب رہا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں دے گا کہ صبح کو سورج نکلا شام کو ڈوبا. کیوں؟ روٹین ہے، یہی ہونا چاہیے تھا. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم نے خدا کی مخالفت کو روٹین بنا لیا ہے. جب تک خدا کی مخالفت روٹین بنی ہوئی ہے، یہ کبھی اصلاح نہیں ہوگی. یہ اصلاح ہوگی اس وقت جب سب سے پہلے مرحلے میں کم از کم ہم اتنا سمجھیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، روٹین نہیں ہے، روٹین کے خلاف ہے. اب بات شروع کی جائے. اچھا جب تک آپ یہ سوچ رہے ہیں یہ روٹین ہے، پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جیسے جھوٹ کے معاملے میں نے عرض کیا، اسی طریقے سے دسیوں اصول جو اسلام کے اصول تھے ان کی رعایت ہونی چاہیے تھی، ان کو پامال نہیں ہونا چاہیے تھا. دسیوں اصول پامال ہو رہے ہیں، روٹین سمجھے جا رہے ہیں. چونکہ روٹین سمجھے جا رہے ہیں، ان کی اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے. اب شروع کہاں سے کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ لوگ کتنا ہی اس کو روٹین سمجھیں، پہلے ان کو یہ سمجھانا پڑے گا یہ روٹین نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ بیماری ہے. مثلا فرض فرمائیں ایک آدمی کو بیماری لگی ہے، اس کا جسم ضعیف ہوئے چلا جا رہا ہے، اس کا وزن گھٹے چلا جا رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہو رہا، تو دوسروں کی ذمہ داری کیا ہے؟ دوسروں کی ذمہ داری اس کو بتائیں کہ بندہ خدا تم بیمار ہو. اگر وہ کہے بھائی یہ سبھی ایسے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو بتائیں نہیں سب ایسے نہیں ہوتے، تم ایسے ہو، تم بیمار ہو. اب ہمارے ساتھ ایک اور مشکل پیش آ رہی ہے، بھائی اگر ایک سوسائٹی جھوٹی ہو دوسری سچی ہو، تو اس جھوٹے کو کچھ احساس دلایا جائے کہ دیکھو وہ سچے ہیں تم جھوٹے ہو، تو بتایا جائے کہ تم بیمار ہو. اب اگر دنیا ایسی دنیا ہے جس میں 200 ملک ہیں, 200 ملک کی عوام سب جھوٹی ہے, اب کیسے سمجھ میں آئے کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے, اب کیسے سمجھ میں آئے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اس موقع پر سمجھ میں آتا ہے خدا متعال نے اہل بیت کی سیرت کیوں دی ہے, اس خاطر معصوم سیرت دی اس نے. اس خدا کو معلوم ہے کہ یہ انسان ہے, اس کے اندر انحراف آ سکتا ہے اور یہ انحراف اس کو ایک ایسی جگہ پہ پہنچا سکتا ہے کہ پوری دنیا اس انحراف کو تسلیم کر لے گی. جب پوری دنیا انحراف کو تسلیم کر لے گی, کوئی برائی کو برا کہنے والا بچے گا نہیں. اس موقع پہ کیا بچے گا؟ اس موقع پر معصوم کی سنت اور سیرت اس کے کام آئے گی. اس وقت ہر انسان کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سنت ان کی سیرت سے رجوع کرے, اور رجوع کرنے کے بعد اپنے آپ کو اور دوسروں کو باخبر کرے کہ دیکھو چاہے 200 ملک اس برائی کو انجام دے رہے ہیں, یہ بات غلط ہے. کیوں؟ نبی اور اس کی آل نے قبول نہیں کی ہے. یہ بنیاد ہے. اس خاطر ولایت سب سے اہم ہے, اس خاطر ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام سب سے اہم ہے. کم از کم ایک چھوٹا سا معاملہ یہ بھی ہے, دسیوں اور مسائل ہیں اس کے عرفانی پہلو ہیں ولایت کے, کہ مثلا آسمانوں اور زمینوں کے اندر اگر کوئی ربط ہے تو وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کے ذریعے سے. ہم اس عرفانی پہلو کو نہیں چھیڑ پائیں گے ابھی, لیکن کم از کم ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ولایت کو ماننے کے نتیجے میں میرے اور آپ کے پاس ایک معیار آتا ہے. اس معیار کے ذریعے سے میں اور آپ سنجش کر سکتے ہیں, میزان بنا سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو کام انجام پا رہا ہے یہ صحیح انجام پا رہا ہے یا غلط انجام پا رہا ہے. اگر مطابق ہے اہل بیت کی ولایت کے سنت کے تو پھر تو ہم کہیں کہ صحیح ہے, اور اگر مطابق نہیں ہے تو پوری دنیا انجام دیتی رہے ہم اور آپ مطمئن ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام غلط کام ہے. اب ایسے اسی طرح کی روٹین بننے والی ایک دو چیزیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا, اس میں میڈیا کا کام بہت اہم ہے, میڈیا کا کام اور ہمارے جیسے بولنے والوں کا کام. اگر بولنے والے غلط کو غلط کہتے رہیں تو ایک امکان موجود ہے کہ لوگوں کے ذہن سے غلط کی برائی کم نہیں ہوگی. لیکن ایک موقع آتا ہے جب بولنے والے گویا کمپرومائز کر لیتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم غلط کو دیکھا, ہم نے اس کو غلط بولا, لوگوں نے نہیں سنا, اب ہم نے بولنا چھوڑ دیا. جیسے ہی بولنے والوں نے بولنا چھوڑا اس کا مطلب ہے آپ نے سر تسلیم خم کر لیا, آپ نے کمپرومائز کر لیا. اب غلط کو غلط کہنے والا جب کوئی نہیں بچے گا تو کچھ ہی عرصے کے اندر غلط صحیح میں تبدیل ہو جائے گا. اس کے بعد اب آپ صحیح بولیں گے اور لوگ غلط سمجھیں گے. مثلا آج کے زمانے میں اگر میں اور آپ اتنے دیندار نہ ہوں اور ہم کسی بچے سے کہیں گے بیٹا معاشرے کے آداب کو سیکھو, تو مثال کے طور پر وہ یہ سمجھے گا کہ ہم کہہ رہے ہیں میوزک سنا کرو, کیونکہ معاشرے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے. مثلا اگر ہم کہیں معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا سیکھو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم بے پردگی کر لیا کرو, کیونکہ معاشرے کے اٹھنے بیٹھنے میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے. اب دیکھ رہے ہیں ہم کس مقام پر پہنچ گئے, ہم اس مقام پر پہنچ گئے کہ غلط کو غلط کوئی نہیں کہہ رہا, غلط کو غلط نہ کہنے کے نتیجے میں غلط صحیح میں تبدیل ہو گیا. اب ہم کہتے ہیں صحیح کرو اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل میں اس غلط کو کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اور یہ میں دسیوں دفعہ آپ کی خدمت میں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں ختم مرتبت کی حدیث عرض کر چکا ہوں, جس کے اندر یہی بیان فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ اچھائی سے روکیں گے اور برائی کا حکم دیں گے. مثال کے طور پر اگر آپ تجارت کرنے بیٹھے ہیں, ایک آدمی آپ سے آ کر کہے کہ بھائی ذرا ہوشیاری سے کام کیا کرو, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صراحت کے ساتھ یہ ہے کہ تم دھوکہ دینے میں ذرا بھی مت ہچکچاؤ, دھوکہ دیا کرو. آج کل ہوشیاری کا مطلب یہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو خرابی کی نشاندہی کر رہے ہیں, اور اس میں میں نے عرض کیا بولنے والوں کا کردار ہے, میڈیا کا جو اس بولنے والے سے بھی آج کل بڑھ کر ہے اس کا کردار بہت زیادہ ہے. کہ اگر میڈیا کسی چیز کو مسلسل دکھائے مسلسل دکھائے اور وہ برا بھی ہو اور وہ نہ متکا رہا ہو برائی کے عنوان سے, تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور یہ کام اتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک ڈرامہ بنانا ہے, اس ڈرامے کے اندر ایک کریکٹر اچھا دکھانا ہے ایک کریکٹر برا دکھانا ہے. جس کو اچھا دکھانا ہے وہ ہمیشہ بغیر داڑھی کا دکھا دو, جس کو برا دکھانا ہے وہ ہمیشہ داڑھی والا دکھا دو, معاملہ ختم ہو گیا. بچہ کہے گا داڑھی والا ہمیشہ برا ہوتا ہے. جو آپ یقیناً دیکھیں گے کہ جو ویسٹرن کارٹونز آتے ہیں, ویسٹرن کارٹونز کے اندر معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کو کوئی مجرم قیدی دکھانا ہوتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ داڑھی چھوڑ دیتے ہیں, تھوڑی سی داڑھی چھوڑ دیں گے. اور اگر ان کو بہت بڑا کوئی پرانے زمانے کا مجرم دکھانا ہو تو اس کی لمبی سی داڑھی چھوڑ دیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ایک حساسیت کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر وہ کامیاب بھی ہو گئے. پھر انہوں نے اور مستزاد یہ کیا کہ اس کے بعد اسلامی کے نام پر انہوں نے کچھ دہشت گرد خود تربیت دیے اور ان کی تصویروں کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا. تو اب پتہ چلا کہ مسلمان کا نام ہو گیا دہشت گرد کے برابر. ان کے لیے کام بہت آسان ہے. تو میڈیا کے میڈیا کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ برائی کو اچھائی میں تبدیل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اب ایک اور مثال جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. کوئی چیز بری ہوتی ہے لیکن روٹین میں ہوتی رہتی ہے تو ہم اس کی برائی کو کھو دیتے ہیں, اس کو روٹین سمجھنے لگتے ہیں, پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتے تو اس برائی کا انجام دینے والا آزاد ہو جاتا ہے. مثال مثلاً فرض فرمائیے یہاں پر ایک بچہ کھڑا ہو اور کوئی اور کھڑے ہو کر اس بچے کو تھپڑ مارنا شروع کر دے. آپ اور میں زیادہ دیر تک دیکھ نہیں پائیں گے, ہم اور آپ اٹھیں گے اور یقیناً اس تھپڑ مارنے والے سے کم از کم یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ اس بچے نے کیا غلطی کی ہے, کیوں مار رہے ہو, مثلاً کیوں مار رہے ہو, اس کا جرم کیا ہے, اور آیا جرم اتنا ہے کہ اس کو اتنا مارا جائے. اچھا خدا نہ کرے اگر ایسا ہو کہ وہ اتنا مارے کہ بچے کو لہو لہان کر دے, خون بہا دے, تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہاں پر کوئی کتنا ہی بزدل اور کم ہمت بھی ہو تو وہ بھی کوشش کرے گا کہ کھڑا ہو اور یہ پوچھے کہ بھائی اس بچے کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے, کیوں خون بہایا جا رہا ہے. اچھا اگر خون ایک بچے کا نہ ہو, 400 بچوں کا ہو اور لہو لہان نہیں کیا گیا ہو, اصلا دفن کر دیا گیا ہے, پھر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا, پھر تو سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے, پوری دنیا کو چاہیے کھڑے ہو جائیں اعتراض کریں, بھائی 400 بچوں کا جرم کیا ہے, کیوں دنیا پہ اثر نہیں ہوا. یعنی اگر اثر بھی ہوا تو اتنا نہیں ہوا کہ اس قتل عام کو روک سکتے, کیوں نہیں روک سکے. ایک روٹین بنایا گیا, ایک روٹین بنایا گیا ہے, اس کی قباحت کو کم کیا گیا, اس کی برائی کو کم کیا گیا, اور روٹین میں لوگوں کو اس بات پر عادت دلوائی گئی کہ قتل ہونا جیسے روزمرہ کا کام ہے. اب وہ دیکھیں کہ کچھ لوگ مر رہے ہیں اور یہ سوچے اچھا یہ تو ہر روز ہوتا ہی ہے, یہ اس دنیا کا کام ہے. اب اس موقع پر ہوشیار آدمی کیا کرے؟ ہوشیار آدمی روٹین کو فالو نہ کرے. اگر روٹین کو فالو کیا مارا جائے گا, اپنے دین سے بھی جائے گا, اپنی دنیا سے بھی جائے گا. ہوشیار آدمی فوراً اصولوں کے اوپر نظر دوڑا, فوراً اپنے اصولوں کو دیکھے کون سی چیز ہے جو اصول کے مطابق صحیح ہے تو وہ صحیح ہے چاہے ساری دنیا غلط کہے, کون سی چیز ہے جو اصول کے مطابق غلط ہے اس کو کہے غلط ہے چاہے دنیا ساری اس کو کہتی رہے کہ یہ سب صحیح ہے. اب اس میں ہمیں ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. مثلا اگر میں اور آپ یہ سوچ لیں کہ میں اور آپ یہ کام کریں گے تو ایک رکاوٹ اس کے اندر بنے گی. عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. رکاوٹ جو ہے وہ صرف جرأت ہے. جرأت کسی چیز کو کھونے کے خلاف مقاومت کا جذبہ. یعنی آپ کے سامنے فوراً یہ کہا جائے گا کہ اگر تم نے یہ روٹین برداشت کر لیا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, اور اگر تم نے اس روٹین کے خلاف بولنے کی کوشش کی تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. یہ ہمیشہ کا خطرہ معاشرے کے اندر آ جانے والی برائی کے خلاف بولنے کے نتیجے میں ہے کہ بھائی اگر تم نے روٹین برداشت کر لیا, برائی پھیل گئی ہے, چلو ٹھیک ہے پھیل گئی ہے, اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں, تم برائی کا حصہ بن جاؤ تمہیں خوش آمدید کہا جائے گا, تمہیں اس جرگے کے اندر قبول کر لیا جائے گا, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, تمہارے مفادات پورے ہو جائیں گے. اور اگر کہیں تم نے مقاومت دکھائی اور کہا کہ میں اس روٹین کو قبول نہیں کروں گا, اس کا مقابلہ کروں گا, اب سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہو جاؤ, اب سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھا ظاہر ہے کہ انسان میں سے ہر کوئی اتنا جری اتنا بہادر نہیں ہے کہ سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہو جائے, تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس خطرے کو دیکھتے ہی روٹین کے سامنے سر جھکا دیں گے کہ بھائی ہم یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اس دوران میں آبادی تقسیم ہو جائے گی, 20-30% وہ لوگ ہوں گے جو خطرے کو دیکھتے ہی سر جھکا دیں گے, کہیں گے ہم خطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے, بلکہ شاید اس سے زیادہ. کچھ فیصد ہوں گے جو مقابلہ کرنے کا ارادہ کریں گے اور کہیں گے ہم نے ارادہ تو کیا تھا لیکن ہمیں معلوم تھا اثر نہیں ہونا لہذا ہم نے مقابلہ ترک کر دیا. بہت کم پرسنٹیج ان لوگوں کی ہوگی جو کہیں گے کہ اثر ہو یا نہ ہو ہم غلط کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, ہم مقابلہ کریں گے. اچھا جب یہ مقابلہ کریں گے تو کیا ہوگا, انہیں کچل دیا جائے گا, ان کی آواز کو دبا دیا جائے گا. لیکن یہ اب یہاں پر صرف ایک چیز کام آئے گی, اس کو خدا پر یقین ہے یا خدا پر یقین نہیں ہے. اگر خدا پہ یقین ہے, آخرت پہ یقین ہے, یہ جان دے دے گا, مقابلہ کرے گا, ظلم کے خلاف مقاومت دکھائے گا, سر نہیں جھکائے گا اور اپنے اس جان دینے پر فخر بھی کرے گا. اچھا اگر خدا پہ یقین نہیں ہے تو پھر یہ زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا, یہ بہانہ لائے گا کہ میری بات میں اثر تھا ہی نہیں, میں کہتا بھی تو کوئی اثر نہیں ہوتا لہذا میں نے کچھ نہیں کیا. اس عذر کو پیش کر کر اپنی جان کو بچا لے گا. اب آئیے ولایت امیر المومنین کے اوپر, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ پس منظر آپ نے دیکھ لیا کہ دشمن کی کارروائی کیا ہے. دشمن کی کارروائی یہ ہے کہ ہر حق کے مقابلے میں ایک باطل بنائے, اس باطل کو حکومت دلائے, معاشرے میں رائج کر دے, اتنا رائج کرے کہ یہ روٹین لگے تو جو حق کا ماننے والا ہے وہ دو راستوں کے سامنے کھڑا ہو جائے, روٹین سے لڑے تو خطرے میں پڑے, روٹین کے سامنے سر تسلیم کر دے تو باطل پھیل گیا. انہوں نے باطل نے ہر موقع پر یہی کرنا ہوتا ہے. اب حق کی طرف سے کچھ جرأت مند لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو یہ کہیں کہ ہم سر نہیں جھکائیں گے. تم زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گے, مارو گے نا, مارو. خدا نے ایسے جرأت مند انسانوں کا نام نبی رکھا ہوا ہے. نبوت کا درجہ یہ درجہ ہے, جو معاشرے کو برائی میں دیکھتا ہے, معاشرے کی غلطی کو پھیلا ہوا دیکھتا ہے, اپنے لیے آوان و انصار نہیں دیکھتا, اس کے باوجود حق کے نام پر میدان میں اترتا ہے, کہتا ہے میں دشمن کا مقابلہ کروں گا, میری آواز میں تاثیر ہو یا نہ ہو میں برائی کو غالب ہونے نہیں دوں گا, میں اپنی آواز ضرور اٹھاؤں گا. اچھا ان انبیاء میں سے کچھ وہ تھے جو شہید ہو گئے, کچھ وہ تھے جن کی قوموں پہ عذاب آ گیا, کچھ وہ تھے جن کو ظاہری کامیابی تھوڑی بہت ملی, کچھ وہ تھے جن کو ظاہری کامیابی بہت بڑی ملی. لیکن ایک چیز سب کے اندر مشترک ہے, ان سب کی ابتدا تنہا جنگ لڑنے سے ہے. سب نے تنہا جنگ لڑی. اب دیکھیے ہم اور آپ نے یہ واقعات بھی کثرت سے سنے تو یہ بھی ایک روٹین بن گیا ہے اور ہم اس کے اوپر غور نہیں کر پا رہے. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور پھر اس کی اہمیت کے اوپر غور کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرض کر لیتے ہیں ایک آپ ایک محلے میں کہیں رہنے پہ مجبور ہو گئے, اس محلے میں ایک درخت ہے, سب اس درخت کی پوجا کرتے ہیں, سب اس درخت کی پوجا کرتے ہیں. آپ ایک اکیلے, نہ آپ کا گھرانہ آپ کے ساتھ ہے, نہ آپ کا محلہ آپ کے ساتھ ہے, سب کے سب درخت کے پجاری ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, یہ درخت غلط ہے, اس درخت کی عبادت نہیں ہونی چاہیے تھی, عبادت بس خدا کی ہونی چاہیے تھی. اتنی جرأت رہے گی کہ جا کے توڑوں, اتنی جرأت رہے گی کہ اسے کاٹوں, جبکہ میں اکیلا ہوں, نہ میرے بیوی بچے ساتھ دیں گے, نہ میرا خاندان ساتھ دے گا, میں واقعی تنہا ہوں, میرے اندر اتنی جرأت ہے کہ میں جا کے مقابلہ کروں. یہ حضرت ابراہیم, یہ حضرت ابراہیم کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, پورا شہر بت پرستی میں مبتلا ہے, پورا شہر اس کا حاکم سب کے سب چند بتوں کے سامنے سر جھکانے میں مشغول ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی اس جہالت کو دیکھ رہے ہیں, ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. ایک موقع پر وہ اپنے خدا کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ خدایا میں اس ظلم کے مقابلے میں مقاومت دکھاؤں گا اور میں جا کر سارے بتوں کو توڑ دوں گا. کیا بچنے کا کوئی امکان ہے؟ قطعاً نہیں ہے. کیا ان کے بت توڑنے سے لوگ بت پرستی چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. تو انہوں نے بت کیوں توڑے؟ کم سے کم ایک آواز ہو جو کہے کہ یہ غلط ہوا ہے, یہ غلط ہوا ہے. اچھا خدا نے متعال کے نظام کے اندر اس آدمی کی قیمت اتنی ہے کہ انی جائلک للناس اماما, ہم آپ کو پوری انسانیت کے لیے امام بناتے ہیں. اتنی قیمت ہے خداوند متعال کے نزدیک. اب کسی بھی ایسے انسان کو جو برائی کے معاشرے میں پھنس گیا ہے, قانون بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کسی بھی ایسے انسان کو جو برے معاشرے میں پھنس گیا ہے, دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے. یا تو وہ اس راستے کا انتخاب کرے جس کے انتخاب کے بعد یہ باقی تمام گمراہ انسانوں میں سے ایک گمراہ ہوگا. سرت سنگھ ہم کرے کہ جو پھیل گئی پھیل گئی, میں بھی اس برائی سے مزے لیتا ہوں, گمراہوں میں ایک گمراہ ہو جائے گا, نہ دنیا میں مقام نہ آخرت میں مقام. یا اس کے مقابلے میں ایک اور راستے کا انتخاب کرے, خدا نے متعال کی بندگی کرتے ہوئے اس ظلم اور اس جرم کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے, امید قوی اس بات پر ہے کہ خدا نے متعال کے نزدیک اتنا مقام حاصل کرے گا کہ ان انسانوں کے درمیان امام بنا دیا جائے, ان انسانوں کے درمیان سر فہرست ہو جائے. اب ہمیں یہ بات سوچنی ہے, گمراہوں میں سے ایک گمراہ بننا ہے یا اللہ کے نزدیک اعلیٰ ترین مقام حاصل کرنا ہے. ان دونوں میں سے فیصلہ کرنے کے بعد ہم اپنے اندر سوچ پائیں گے ہمارے اندر بولنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے, آواز اٹھانی ہے نہیں اٹھانی ہے. اب آئیے اس پس منظر کے ساتھ ولایت امیر المومنین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر حضرت ابراہیم نے پورے معاشرے کے سامنے ایک ندا بلند کی, ظلم کے خلاف آواز اٹھائی, یہ مت سمجھے گا جب امیر المومنین کا حق کے خلافت غصب ہوا تھا تو وسائل اور حالات آسان تھے. آسان نہیں, ہرگز کوئی چیز نہیں تھی اس وقت. یعنی مثال کے طور پر اگر میں اور آپ ایک روایت پڑھتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا اہل بیت کہتے ہیں, یا مثلا ہم اور آپ روایت پڑھتے ہیں کہ اس موقع پر ہاتھوں کی انگلیوں سے بھی کم تعداد کے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, تو کوئی انسان پوچھتا ہے کیوں ساتھ نہیں دیا. اس زمانے میں ولایت کی قیمت کیا تھی؟ اس زمانے میں ولایت کی قیمت یہ تھی کہ اگر امیر المومنین کی ہمراہی میں کھڑے ہو جاتے, ان کا حق کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے, پھر پورے معاشرے میں اس سے برا آدمی کوئی نہیں تھا, پورے معاشرے کی طرف سے بائیکاٹ تھا. خود امیر المومنین کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا, خود امیر المومنین کے اوپر سختی ڈال دی گئی تھی. یعنی ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مولا بی بی کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ میں سلام کرتا ہوں, کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا. مولا اس مظلومیت سے گزر رہے تھے. حیدر کرار نبی کی فوج کا علم بردار, جس نے سب سے زیادہ کافروں کے سر تن سے جدا کیے تھے, جس نے اسلام کی خاطر ہر میدان جنگ کے اندر قربانی کی تھی, مسلمانوں کے میدان کے اندر کھڑا ہے معاشرے میں, سلام کرتا ہے جواب نہیں مل رہا اسے, مظلومیت نہیں ہے. کتنی ہمت چاہیے ایک انسان کو ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزارے جہاں اس کو کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں ہے. تو معصوم کا جگر تھا کہ وہ یہ سب تحمل کر رہی ہے. اب کتنا جگر چاہیے کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے جس کے سلام کا بھی کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. تو ہم سمجھ رہے قیمت کم تھی نہیں, ولایت امیر المومنین کی قیمت بہت تھی اس وقت بھی. اگر کوئی ساتھ دینے پر آتا قیمت بہت زیادہ تھی. اچھا, احتمال قوی امیر المومنین کی ذات کے خلاف بہت سارے منصوبے بنے ہوئے تھے. یعنی ہمارے پاس روایت ایک موجود ہے کہ ایک موقع پر خالد بن ولید نے تہیا کر لیا تھا کہ وہ امیر المومنین کو گویا ایک بزدلانہ حملے کے ذریعے سے کسی جگہ کے اوپر شہید کر دے, اور احتمال یہ تھا کہ جماعت کے اندر کیا جائے, نماز کے دوران کیا جائے مسجد کے اندر, کہ امیر المومنین خالد بن ولید کو اٹھاتے ہیں اور زمین کے اوپر پٹک دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ کیا تو جرت کرے گا کہ میرے سامنے ہتھیار اٹھائے. جو معاشرہ اتنا سخت ہو گیا تھا اپنی گمراہی میں, امیر المومنین کے خلاف سمچی چلانے کی جرت کر رہا تھا جس کے اندر اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. ہمیں معلوم ہے اگر کوئی ساتھ کھڑا ہوتا تو اس کا کیا ہوتا, اس نے تو قطعاً نہیں بچنا تھا. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ولایت کی قیمت اتنی سخت نہیں تھی, اور اگر پہنچ جائیں امیر شام کے زمانے میں تو پھر تو ولایت کی قیمت نظر آتی ہے کہ کیا تھی, پھر تو ولایت کی قیمت نظر بھی آتی ہے. مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں یہ جو نیزوں کے اوپر سر لگا کے بھیجے گئے, یہ اصل میں امیر شام نے شروع کیے تھے. امیر شام نے اس کام کو شروع کیا تھا, اس نے چند پاکیزہ ترین انسانوں کے سر تنوں سے جدا کر کے نیزوں پہ لگائے اور اس جرم میں بازار پھروائے کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں. یہ ولایت امیر المومنین کی قیمت تھی. جب ہم اس دور کے اندر اور بعد میں آنے والے تمام ادوار کے اندر امیر المومنین کی ولایت کی قیمت دیکھتے ہیں، اب اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے، ہم نے علی کی ولایت کی کیا قیمت دی ہے؟ ہم نے ولایت امیر المومنین کی کیا قیمت دی ہے؟ جو ہم نے زیادہ سے زیادہ قیمت دی ہے وہ بعض اوقات معاشرے کا ناامن ہونا ہے، بس اس سے زیادہ ہم نے قیمت نہیں دی ہے. ہاں ہمارے چند لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ درحقیقت قیمت دینے والے تھے، لیکن اگر ان شہادتوں کو بھی مقایسہ کریں ان حالات سے جو پیچھے گزر چکے ہیں اور ہم سے کہیں زیادہ پاکیزہ لوگوں کے ساتھ گزرے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ہماری قیمت پھر بہت کم ہے. اچھا اب اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا، ہماری قیمت کم کیوں ہے؟ ہماری قیمت کم کیوں ہے؟ دیکھیں دو صورتحال ہیں، یا تو ہم یہ کہیں آج دشمن علی کم ہو گئے ہیں، آج دشمن علی کی طاقت کم ہو گئی ہے، یا آج دشمن علی تھوڑا سا رحم دل ہو گیا ہے. دوسرا راستہ صرف یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج علی کے چاہنے والوں نے حق کے راستے میں مقابلے کی عادت ترک کر دی ہے. اگر کوئی ہم سے یہ کہے وہ دور زیادہ گمراہی کا تھا یہ دور زیادہ ہدایت کا ہے، تو زیادہ ہدایت تو نظر نہیں آ رہی ہمیں، تو گمراہی بھری بھی نظر آ رہی ہے یہاں پر، جتنا اس دور میں شاید اس سے زیادہ ہی اس دور کے اندر، تو پھر مشکل کہاں پر ہے؟ جو بظاہر احساس ہو رہا ہے مشکل صرف اس لیے ہے کہ اس دور کے لوگوں میں قربانی کا عجیب حوصلہ تھا، نسلوں نسلوں قربانی دے رہے تھے، اور ہمارے تک پہنچتے پہنچتے ہم ایک حربے کی وجہ سے اس بات پر عادت کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے حق کے لیے نہیں بولنا ہے. اور وہ عادت کیا تھی؟ یہی کہ جرم کو روٹین سمجھا ہوا ہے، جرم کو روٹین سمجھا ہے، تو ہم نے سمجھا یہ روٹین ہے، اس روٹین کے خلاف ہمیں نہیں بولنا ہے، چونکہ نہیں بولے تو ظالم کو کوئی مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظالم حتیٰ اگر مظلوم کی گردن اتارتا ہے تو وہ بھی قدر مجبوری کے عالم میں اتارتا ہے، اگر مظلوم مقاومت نہ دکھائے تو ظالم کوشش یہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ ویسے ہی میرا غلام بننے کو تیار ہے تو میں گردن نہیں اتاروں گا، پھر غلام بناؤں گا. دیکھیں نا ظالم بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کی گردن اتار دوں اسے قتل کر دوں تو دوسروں کے اندر شاید خون دیکھ کر جوش مارے گا خون، تو وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کریں. تو پہلی ظالم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مظلوم کو زندہ زندہ غلام بناؤ، ہاں اگر نہ بنے تو پھر گردن اتار دے گا، اگر زندہ زندہ غلام بن جائے پھر نہیں مرنے کی کوئی نوبت نہیں آئے گی. تو اب ہمیں چند نکات کے اوپر بہت اچھی طرح غور کرنا پڑے گا، ان نکات کے ذریعے ہمیں بہت سارے پوائنٹس مل سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر مقابلے کے لیے بھی، جرأت کے لیے بھی، اور ولایت امیر المومنین کے احیاء کے لیے بھی. اور سر فہرست یہ پوائنٹ ہے کہ آج ولایت امیر المومنین کا تقاضا کیا ہے، ہم سے کیا مانگا جا رہا ہے، طلب کیا ہے ہم سے. کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں یہاں وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے کمپرومائز کیا ہے، یہاں پر ہم نے کچھ ایسی چیزوں کو سمجھا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ روٹین ہے. مثال کے طور پر چند چھوٹی مثالوں سے اور بیان کروں گا انشاءاللہ، کل پھر اس مسئلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور عملی نکات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اگر اس دور میں بنی امیہ آئے تو کیا خرابی پھیلی؟ اہل بیت نے کہا بنی امیہ کو نہیں آنا چاہیے، اہل بیت اثار علیہ السلام نے مقابلہ کیا، بنی امیہ کے راستے میں مسلسل مقاومت کرتے رہے، اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے رہے، بنی امیہ کی مخالفت کی، کفر کی مخالفت. اچھا اگر بنی امیہ آتے تو کیا ہونا تھا؟ یہی ہونا تھا کہ انہوں نے انسانوں کے مالوں میں لوٹ مار کرنی تھی جو بنی امیہ نے کی. اہل بیت نے مقابلہ کیا، اس مقابلے میں لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، بنی امیہ حاکم ہو گئے. جب حاکم ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلا ایجنڈا تو ان کا یہ تھا کہ اسلام کو ہی نابود کر دیں گے، اس میں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے اہل بیت کے مقابلے کی وجہ سے. اور میں اس کے اوپر کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ سید الشہداء نے در حقیقت کس خطرے کا احساس کرتے ہوئے میدان کربلا میں اترنا قبول کیا، کس طرح انہوں نے دفاع کیا، کیا ان کی حکمت عملی تھی، اس کے اوپر تفصیل سے بات کر چکا ہوں. بنی امیہ کا پہلا ہدف یہ تھا کہ وہ اسلام کو نابود کرتے، اہل بیت نے شکست دے دی. دوسرا ان کا ہدف یہ تھا کہ یہ دنیا کی دولت ہے، ہمارے پاس ہونی چاہیے. انسانوں کے حق کو مارو اپنے پاس سمیٹ لو، اہل بیت نے قبول نہیں کیا. لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کے احترام میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بنی امیہ کا مقابلہ کیا، کام اجازت نہیں دیں گے کہ تم انسانوں کے ساتھ یہ کام کرو. لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، اہل بیت سرخرو ہو گئے اور پھر بنی امیہ حاکم ہو گئے. بنی امیہ نے حکومت حاصل کرنے کے بعد کیا کچھ کیا؟ مثال کے طور پر انہوں نے لوگوں کی عزت آبرو سے کھیلنا شروع کر دیا، لوگوں کے جان و مال کا تقدس پامال کر دیا. اہل بیت کا مقابلہ جاری رہا، ان کا خاندان 250 سال قربانی دیتا رہا، لوگ اپنی جگہ سے نہیں ہلے اور بنی امیہ اور بنی عباس اپنے کام کو کرتے رہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ جان مال عزت و آبرو محفوظ ہے. کل وہ لوگ غارت گری کرتے تھے، کسی کے گھر پہ نقب لگاتے تھے، وہاں سے پیسے کو اٹھاتے تھے اور چلے جاتے تھے. حاکم، ظالم حاکم لوگوں کے اوپر مختلف طریقے سے مالیات لگاتا تھا، جس کو آج کے زمانے میں ٹیکس کہتے ہیں. کوئی کام ایسا کرتے تھے کہ لوگوں کا حق ان کے ہاتھ سے نکل کر ظالم کے ہاتھ میں چلا جاتا تھا، ان کی عزت آبرو پامال ہوتی تھی، ظالم اس سے اپنے مزے لیا کرتا تھا. بدقسمتی سے یہی آج بھی ہو رہا ہے. اس کے خلاف اہل بیت نے آواز اٹھائی تھی، ہم کیوں خاموش ہیں؟ صرف ایک نقطہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں روٹین ہے. کیوں روٹین سمجھ رہے ہیں؟ اب میں عرض کروں گا، پہلے وہ عزت آبرو کو پامال کرتے تھے بند کمروں میں کرتے تھے، اب وہ عزت آبرو کو پامال کرتے ہیں اور کیمروں کے ذریعے سے گھر گھر میں بھی پہنچاتے ہیں. اس وقت بند کمروں میں عزت آبرو پامال ہوتی تھی، اہل بیت خاموش نہیں بیٹھے تھے. اب سب کے سامنے بھی آ رہا ہے اور سب خاموش ہو گئے. پہلے بھی جب بنی امیہ آئے تھے تو سڑکوں بازاروں میں عزت پامال نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے بعد اس کا اشتہار کریں گے ہم نے عزت پامال کی. نہیں، اس دور میں بھی اگر وہ یہ کام کرتے تو ان کو کوڑے کھانے پڑتے تھے. آج کے دور میں سارے بازار عزت پامال کریں گے اور ٹیلی ویژن پہ بھی دکھائیں گے کہ ہاں یہ کیا ہے. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. کیوں ایسا ہو گیا؟ کیا وجوہات ہیں؟ مثلاً وہ کافر نہیں آواز اٹھائیں گے جن کو ہم سمجھ رہے ہیں اگر یہ آواز اٹھائیں تو ہماری آواز میں طاقت آ جائے گی. نہیں، جو کچھ کرنا ہم نے کرنا ہے. جس کسی نے آواز اٹھانی ہے ہم نے آواز اٹھانی ہے. کیوں؟ ولایت اہل بیت کے ماننے والے ہم ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، ہمیں ماننے والے ہیں. اس کا مطلب ایک بہت واضح سی بات ہے، آپ کسی بھی غلط کے اوپر کمپرومائز مت کریں. کم از کم کام، کم از کم کام جو کر سکتے ہیں بھائی، پوری طاقت کے ساتھ کہہ دو کہ یہ غلط ہوا ہے. کم از کم کام اتنا کر دو، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ چند چیزیں قربان کرنی پڑیں گی نا، قربان کریں گے پھر. جب گزشتہ امتوں نے ولایت اہل بیت کی خاطر چیزیں قربان نہیں کی تو ہم نے لان تان کیا. نہ رہے ہم اور آپ اس جگہ کے اوپر کہ اگلی آنے والی نسلیں ہمارے اوپر لان تان کریں کہ انہوں نے ولایت اہل بیت کو پامال ہوتے دیکھا، کچھ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں یہ ولایت اہل بیت کی آج کی قیمت ہے. اگر گزشتہ دور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کے ماننے والوں نے قیمت دی تو سرخرو ہوئے، نہیں قیمت دی تو ذلیل ہو گئے حجاج بن یوسف کے ہاتھوں. ہم بھی اب ایسے ہی ہیں، ہم قیمت دیں گے سرخرو ہوں گے چاہے مارے گئے، قیمت نہیں دیں گے ذلیل ہو جائیں گے، پست ہو جائیں گے. جن جسموں کو بچانے کے لیے آج خاموشی اختیار کریں گے، کل انہی جسموں کے اوپر کتے دوڑیں گے، ہماری بے عزتی ہو جائے گی. تمام قوموں کے ساتھ یہی ہوا ہے. قوموں کو دیکھیے، آپ قوموں کی تاریخوں کو دیکھ لیں. حجاج بن یوسف آیا، لاکھوں انسان اس نے مار ڈالے، کتنے ظالم آئے بعد میں مار ڈالے. آپ جا کے دیکھیں گے یہ کیوں ہوا تو آپ دیکھیں گے اس قوم نے اس سے پہلے اللہ کے کسی قانون کو بہت شدت کے ساتھ توڑا ہے. کچھ نے توڑا، باقی خاموش رہے. جب عذاب آیا تو پورے کے اوپر چھا گیا. ہمیں ڈر یہ ہے کہ پوری دنیا ایک امتحان سے گزر رہی ہے. اگر ہم نہ بولے تو کم سے کم ظالم کا ساتھ دینے کے جرم میں اس بے عزتی سے ہمیں نہ گزرنا پڑ جائے گا، ہم بے عزت ہو جائیں گے. سید الشہداء کا ایک قول عظیم الشان قول ہے، جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا، جو ساتھ نہیں دے گا اس کو عزت نہیں ملے گی، اس کو فتح نہیں مل سکتی. پھر یہ دو راستے ہمارے سامنے ابھی بھی ہیں، بھائی ہمارے سامنے کون کون سے مسائل ہیں؟ بھائی ہمارے سامنے مسئلہ تھا ایران اور کفر کا مقابلہ، ہمارے سامنے مسئلہ آیا حزب اللہ اور اسرائیل کا مقابلہ، ہمارے سامنے مسئلہ آیا فلسطین اور اسرائیل کا مقابلہ، ہمارے سامنے مسائل ہیں مثال کے طور پر دولت مندوں کا غریبوں کے اوپر حکومت کر لینا، انسانوں کا بھوکے ننگے ہو کر پوری دنیا کے اندر تماشا بننا اور کسی کا نہ بولنا۔ اب دو راستے ہیں ہمارے پاس، کم از کم کام یہ کریں بول لیں غلط ہوا، کم از کم کام یہ کریں۔ اچھا اگر یہ بھی نہیں کیا پھر کسی ذلت میں مبتلا ہونا پڑے گا، پھر کسی ذلت میں جانا پڑے گا۔ اب مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ ولایت اہل بیت کی قیمت ہے جو آج ہمیں چکانی پڑے گی، اور ہم نے نہ چکائی تو پھر ذلت ہے، پھر ذلت ہے۔ ہر دور میں یہی ہوتا رہا ہے۔ اگر کسی نے امیر المومنین کی اس خلافت کو غصب ہوتے دیکھا اور خاموشی اختیار کی، بعد میں بنی امیہ کی ذلت آ گئی۔ اچھا عجیب ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اسی موقع پر یہ بیان فرما رہے تھے کہ دیکھو اگر ساتھ نہیں دو گے ہم قربانی دیں گے تم لوگ ذلیل ہو جاؤ گے۔ مطلب بی بی نے نہیں ارشاد فرمایا تھا کیا؟ بی بی نے اسی 11 ہجرہ میں بیان کر دیا تھا کہ اب تم لوگوں کی عزتیں نہیں بچیں گی۔ اور عجیب قانون اللہ کا یہ ہے کہ جس چیز کو بچانے کی خاطر ظلم سہا جاتا ہے، ظلم پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے، ظالم سب سے پہلے اسی پہ ضرب لگاتا ہے۔ بس ہم فرض فرمائیے میرے سامنے ظلم ہوا، میں نے سوچا اگر میں ظلم کے خلاف بولوں گا میرا مال جائے گا، تو ظالم اب جب اس سے فارغ ہوگا تو مجھ پہ ضرب لگائے گا، سب سے پہلے میرا مال چھینے گا۔ جس کو بچانے کے لیے میں ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کر کے بیٹھا تھا، نہیں بچے گی وہ چیز جس کو بچانے کے لیے ہم ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کریں گے۔ یہ قیمت ہے ولایت اہل بیت کی جو ہمیں پے کرنی ہے، جو ہمیں ادا کرنی ہے۔ نہیں ادا کریں گے نسلیں اس کے اندر مبتلا ہو جائیں گی۔ اب مجھے اور آپ کو اس ولایت کے اس اثر کو اپنے زمانے میں درک کرنا پڑے گا۔ ہم اور آپ نے اس بات کو دیکھا ہے، ہر دور میں کچھ لوگ ہمیشہ ایسے آتے ہیں جو اہل بیت کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم اور آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، ہر دور میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو امیر المومنین کا ساتھ دے دیتے ہیں، وہ اپنی جانیں دینے میں کوئی گریز نہیں کرتے۔ کچھ فیصد لوگ ایسے آتے ہیں، بہت کم بہت نادر، لیکن یہ سخت ترین حالات میں علی کا نام لے کر اپنی جانیں دے دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ مثلا آج تک میں اور آپ میسے میں تمار کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ کیوں اس نے تمار کا تذکرہ اتنا زیادہ؟ وہ معاشرہ جس میں کوئی علی کا نام نہیں لے پا رہا تھا، اس میں میسم تمار نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ علی کا نام لیں۔ جو چیز ان کے سامنے بہت واضح تھی اور ان کے مولا اور آقا نے ان کو بتا دیا تھا، وہ یہ کہ میسم تم یہ کر تو رہے ہو لیکن اس کے بدلے میں سودی چڑھنا پڑے گا۔ کہا مولا میں چڑھنے کو تیار ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ انہوں نے پورے ارادے اختیار شعور اور فکر کے ساتھ اپنے لیے راستہ طے کیا کہ میں سولی چڑھنے کو تیار ہوں۔ ہر دور میں کچھ فیصد لوگ ایسے آئیں گے جو امیر المومنین کی ولایت کے نام پر قربانی دیں گے، جان ساری کریں گے، ان کے لاشیں پامال ہو جائیں گے، ان کے اجساد کو کچل دیا جائے گا، ان کی گردنیں جدا کر دی جائیں گی، لیکن مقاومت دکھائیں گے، مقاومت دکھائیں گے، پھر ان کو عزت ملے گی، پھر ان کو امن بھی ملے گا، پھر ان کو دنیا کی دولت بھی ملے گی، لیکن اس مقابلے کے بعد، اس مقابلے کے بعد۔ لہذا عزان محترم، اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں ہمیں بغیر قربانی دیے قرب علی ملے گا، بغیر قربانی دیے نہیں ملے گا۔ ہمارے کچھ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمیں لگتا ہے بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ جب ہم ان قربانیوں میں سے سرخرو ہوں گے تب عزت ہمارے پاس ہے، تب طاقت بھی ہمارے پاس ہے۔ لیکن یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا رشتہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ ان کے ماننے والے قربانی کیوں دیتے ہیں؟ دوسرے ادیان و مذاہب کے ماننے والے اتنی قربانی نہیں دیتے جتنے علی کے ماننے والے قربانی دیتے ہیں۔ کیوں قربانی دیتے ہیں؟ کیونکہ علی کے ماننے والے پوری تاریخ میں ایک گھر دیکھتے ہیں جو در سیدہ سے شروع ہوا تھا، 12ویں امام کی غیبت تک آیا، اور کبھی ایسا وقت نہیں آیا جب اس دروازے کے اوپر خون نہ نظر آیا ہو، ہمیشہ اس دروازے پر خون نظر آیا ہے. کسی نبی کی تاریخ میں کم سے کم مجھ جیسے انسان کو، کم علم کو، کوئی ایسا گھرانہ نہیں ملتا جس نے 250 سال پاکیزہ خون دیا ہے. یہ سیدہ کا در ہے، یہ امیر المومنین کا دروازہ ہے. رسول خدا ایک جملہ ارشاد فرما گئے، فرمایا کسی نبی کو وہ اذیت نہیں ہوئی جو مجھے اذیت ہوئی. نبی کی حیات طیبہ جب ختم ہوئی تو شاید سننے والوں نے یہ دیکھا ہو کہ نبی کو اتنی اذیت تو نہیں ہوئی، لیکن 250 سال گزرنے کے بعد سمجھ میں آیا ہوگا نبی کو کیا کیا اذیتیں ہوئی ہیں، نبی کو کیا کیا اذیتیں ہوئی ہیں. اگر نبی فرما رہے ہیں کسی نبی کو وہ اذیت نہیں ہوئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی نبی کی بیٹی درو دیوار میں پامال نہیں ہوئی ہے. نبی کی بیٹی پامال ہوئی، کسی نبی کے نواسے کے سر کو سب سے جدا نہیں کیا گیا ہوگا، نبی کے نواسے کو کیا ہے. اس خاطر نبی نے فرمایا کسی نبی کو وہ اذیت نہیں ہوئی جو مجھے اذیت ہوئی. اور اگر سیدہ نے فرمایا مجھ پر وہ غم ٹوٹے جو پہاڑوں پر ٹوٹتے ہیں، چکنا چور ہو جاتے، تو یہ غم صرف سیدہ نے نہیں اٹھائے، یہ غم سارے کے سارے نبی نے بھی اٹھائے ہیں، نبی کے ساتھ شرکت کی ہے. اور اگر میں کہوں کہ سیدہ کا دل صرف 1400 سال پہلے غمزدہ نہیں تھا، آج بھی غمزدہ ہے، سیدہ کا دل غمزدہ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا میں نے تمہارے لیے 1400 سال پہلے تھی، سیدہ کے سامنے تو ابھی بھی حسین کی گردن پر چھری چل رہی ہے. سیدہ کے لیے کربلا 1400 سال پہلے نہیں ہوئی ہے. عجیب روایات موجود ہیں ہمارے پاس، روایت میں ہے کہ جب محشر میں تشریف لائیں گی تو سید الشہداء کے کرتے کے ساتھ آئیں گی. اپنے مظلوم بیٹے کے کرتے کے ساتھ آئیں گی اور خدا کے سامنے فریاد کریں گی میرے بیٹے کو کس جرم میں مارا گیا. اور روایتیں بیان کرتی ہیں کہ جب خود سید الشہداء آئیں گے تو علی اصغر کے خون کو چہرے پہ ملے ہوئے کہیں گے میرا علی اصغر کس جرم میں مارا گیا. گویا محشر سید الشہداء کی عزاداری کا منظر ہوگا، اس دن عذاب ہوا ہوگی اور ہر انسان کو پتا چلے گا حسین کا غم کیا غم رہا ہے. یہ کیسا غم ہے؟ یہ ایسا غم ہے کہ پردے غیبت میں موجود امام کہتا ہے میں صبح شام ہم نے چھتے حضرت کی یاد میں خون کیا سب. یہ وہ غم ہے، یہ وہ غم ہے. کربلا کا میدان کون سا میدان ہے؟ کاش کربلا کے میدان میں حل من ناظرین ینظرنا کہنے والے حسین اکیلے ہوتے ہیں، کیونکہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے مادر حسین دیکھ رہی ہوگی، میرا بیٹا اکیلا کھڑا حل من ناظر کہہ رہا ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. اور ہمارے پاس مناظر موجود ہیں، مناظر موجود ہیں. ایک موقع جب سید الشہداء میدان کربلا میں تشریف فرمائے، رات کی تاریخی ہے، نافع بن حلال ساتھ ہیں اور کہتے ہیں مولا اس رات کی تاریخی میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور سید الشہداء فرما رہے ہیں نافع یہ تیری ماں ہے. یہ حسین کی دکھیاری ماں ہے جو مدینے سے کربلا تک ہے اور کربلا سے شام کے زندانوں تک ہے. اور اگر ایک جملہ بسنت کرتا چلوں مجھے کہ اس دکھی ماں نے کیا کیا سہا ہے. ایک موقع پر بچی کے خواب میں آ کر پہلا سوال یہی کیا، اے بچی تیرے کان کے زخم کیسے ہیں؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قلیل کو ہم سے قبول فرما.
اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ ان آنسوؤں کا، اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، اس دنیا میں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں اور ہماری اولادوں کو نسلا بعد نسل اہل بیت اطہار کے بہترین اطاعت گزاروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا میں ظالموں نے سر اٹھایا، اے پاک پروردگار امریکہ اور اسرائیل کی فوجوں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کے لشکر کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پاکستان کے مختلف شہروں میں اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم ہوا ہے، جن ظالموں نے ظلم انجام دیا اگر قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے تیری مقدس ہستیوں کا واسطہ ہے، پاک پروردگار تجھے انبیاء کرام اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ ہے، پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار امام کے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔